الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
And I created not the jinns and humans except that they should worship me.
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
And I seek not any provision from them, nor do I ask that they should feed me.
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
Verily, Allah is the All-Provider, Owner of Power, Greatest in Strength.
محترم سامعین کرام اور لائق احترام اسلامی خواتین، تمام تعریف حمد و ثنا پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک حاکم و رازق. بعدہو ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تعبد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین شفیع المذنبین امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الزاریات کی چند آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی، ان میں سے پہلی آیت وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. ذکر قرآن کریم میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، خود قرآن کریم کو بھی ذکر کہا گیا اس لیے کہ وہ بھی نصیحت کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر نصیحت کی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی قرآن کے اندر یہ بھی کہے ہیں کہ ہم نے تمہارا ذکر کیا ہے اس کتاب میں، اے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. تو گویا کہ قرآن سب سے بڑی نصیحت کی کتاب ہے آدمی کے لیے، خواہ وہ دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی معاملات ہوں. کوئی بھی معاملہ انسان کی زندگی سے لگا ہوا ہے، اگر وہ اللہ کی کتاب کو اٹھائے اور اس کا حل اس میں تلاش کرے تو اللہ سے بہتر نصیحت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، اور قرآن کریم جو نصیحت کرے گی اس سے بہتر نصیحت بھی کوئی نہیں ہوگی. کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام، خیر خواہی اور بھلائی کا نام. تو دین کی بنیاد اللہ کی کتاب اور کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پہ. تو سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نصیحت ہے. آپ کے فرمائے ہوئے احکام یا آپ کے فرمائے ہوئے احادیث یا آپ کا طریقہ بھی امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین نصیحت. اللہ کی کتاب کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتیں ہمارے لیے نصیحت. پھر عام انسان بھی ایک دوسرے کے لیے نصیحت کر سکتا, یہ بھی ایک نصیحت. قرآن کریم میں ہمیں وہ بھی ملتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے آخری وقت میں اپنے بچوں کو نصیحت کی. تو یہ طریقہ بھی ہمیں ملتا ہے. تو کہا گیا کہ وذکر, آپ نصیحت کیجئے, فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کیونکہ نصیحت صاحب ایمان ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو نصیحت میں سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب. حضرت لقمان علیہ السلام نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا کہ نصیحت میں سب سے پہلی چیز کون سی ہونی چاہیے, اور قرآن بھی ہمیں وہی بتلاتا ہے کہ سب سے پہلے ایک نصیحت یہ ہونی چاہیے کہ ایک بندہ اللہ کا ہو کر رہے. اور اس آیت کریمہ میں جو سورہ زاریات کی میں نے تلاوت کی ہے آیت نمبر 55, تو آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بتلا رہے ہیں کہ سب سے پہلے نصیحت کیا ہونی چاہیے, وہ یہی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے جن اور انس جنات اور انسان سب کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے اللہ. گویا یہ پہلی نصیحت ہونی چاہیے. نصیحت انسان کی زندگی میں بہت سی ہیں اور نصیحت کی باتیں بھی بہت سی ہیں, لیکن سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ جن و انس صرف اور صرف عبادت کریں تو اللہ تعالی کی کریں. یہ پہلی نصیحت. اگر اسی کو کھلے الفاظ میں کہا جائے تو اللہ تبارک تعالی کی عبادت میں سب سے پہلی چیز کون ہے جس کی تشریح حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے جز میں, جس کو نقل کیا گیا ہے کہ جب ان کو موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنی ساری اولاد کو جمع کیا اور سب سے پہلے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ دنیا کا وصول ہے کہ ایک بزنس مین اپنے بیٹے کو بزنس مین بناتا ہے, نوکری کرنے والے نوکری بنا کے لیے لائق بناتے ہیں. جو آدمی جس پیشہ میں ہوتا ہے اپنی اولاد کو وہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی. حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی, ان کے والد اسحاق علیہ السلام نبی, ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی, پھر بھی یعقوب علیہ السلام کو ڈر ہے کہ میرے بیٹے میرے بعد کس کی عبادت کریں گے. سوچ کر دیکھیے. وَإِذْ حَذَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُنَ مِنْ بَعْدِ, کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. حالانکہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جس پیڑھی میں تین تین جنریشن, تین تین خاندان جس میں نبوت کا سلسلہ آیا ہو اور اس میں ایک نبی کو فکر ہو رہی ہے کہ میرے بعد میرے بچے کس کی عبادت کرے. تو سب سے پہلے نصیحت اور سب سے پہلی فکر اپنی اولاد کے بارے میں یا اپنے دوسرے لوگوں کے نصیحت کی سب سے پہلے کس چیز کی ہونی چاہیے. دیکھیے, یہ انبیاء کرام کی فکر ہے. یعقوب علیہ السلام کی یہ نصیحت, تو حضرت لقمان علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو سب سے پہلے کیا کہتے, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ اے بیٹے تم شرک مت کرنا اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا گناہ. اللہ سے دور کرنے والی سب سے بڑی سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک. تو یہ سب سے پہلے نصیحت کہ انسان کو یہ سب سے پہلے ہونا ہے. اس کے بعد اگر ایمان ہی نہیں ہے, شرک میں مبتلا ہے, تو اس کی اور عبادتیں یہ سب قابل قبول نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام تو لمبی نصیحت کہتے, لیکن آج موضوع وہ نہیں ہے, اس لیے میں پوری بات نہیں, میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ نصیحت, اور نصیحت کرنا ہے تو سب سے پہلے کس چیز کو ترجیح دینا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی بھی نصیحت کا ذکر کرنے کے بعد کریں کہ سارے جن و انس, جنات و انسان کو پیدا کیا گیا تو صرف اللہ کی عبادت. اب اللہ تعالی کی عبادت, عام طور پر جب یہ لفظ کہا جاتا ہے تو لوگ صرف نماز, روزہ, حج و زکات سمجھتے ہیں. نہیں, عبادت اللہ کو راضی کرنے کے جتنے طریقے ہیں وہ سب عبادت. اب اس میں کچھ فرض ہے, اس کے بعد سنن و نوافل ہیں, انسانوں کے جو حقوق ہیں, ان سب چیزوں کا بجا لانا بھی عبادت ہے. ماں باپ کے حقوق ہیں, میاں بیوی کے حقوق ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہیں, ان سب چیزوں کو بھی بجا لانا ہے. صرف نماز اور نماز روزے اس لیے ہیں کہ آدمی اس میں پرفیکٹ ہو جائے, اس میں کامیاب ہو جائے, کہ وہ اللہ کے سامنے بار بار جائے گا تو وہ سوچے گا کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے ساتھ, شوہر بیوی کے ساتھ اچھا رہے, بیوی شوہر کے ساتھ اچھی رہے, رشتہ دار رشتہ داروں کے ساتھ اچھے رہیں, پڑوسی پڑوسی کے ساتھ اچھا رہے, ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ بھی اچھا رہے. بلکہ ہماری جو ہمارا جو دین ہے وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں, ایک معمولی کیڑے مکوڑوں کے ساتھ بھی اچھے رہیں, اس کے ساتھ بھی ظلم نہیں کر سکتے, ناحق آپ اس کو جلا نہیں سکتے, مار نہیں سکتے. اتنا تک ہماری شریعت ہے, یعنی دین اسلام میں کہا گیا. تو یہ سب چیزیں بھی ہے اللہ تعالیٰ. تو اس کے بعد جو بات کہی گئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما اريد منهم من رزق. اللہ تعالیٰ پہلے یہ حکم دیے کہ نصیحت کیجئے, کیونکہ نصیحت انسانوں کو فائدہ دیتی. اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ بہت سے اللہ کے بندے اللہ کی کتاب پڑھ کے بھی نصیحت حاصل کرتے, کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے گزرے ہیں کہ وہ لوگ اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کو ساتھ رکھتے تھے کہ وہ نصیحت کریں, تاکہ آدمی بگڑ نہ جائے, بہک نہ جائے, شیطان بہکا نہ دے ان کو, راستے سے ہٹ نہ جائے, نصیحت کے لیے رکھتے تھے. نصیحت ہر معاملے میں بھی ہو سکتا ہے, کسی معاملے میں مشورہ کرنا وہ بھی ایک نصیحت ہے. خلفائے راشدین کا زمانہ جب تک کامیاب زمانہ تھا, آپ دیکھیے ان کی ایک شورا کمیٹی ہوتی تھی, آپس میں مشورہ کر کے ہر کام کرتے تھے. کسی سے کوئی چیز کمی ہوتی تو فوراً دوسرے آ کے ان کو نصیحت کرتے, مشورہ دیتے تھے. بہرکیف خاص کر تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے, ہارون رشید جو بادشاہ ہے بنو عباسیہ کا, ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے دربار میں بھی نصیحت کرنے والے علماء کو رکھتے تھے. نصیحت کرنے والے لوگ جو صحیح نصیحت کر سکیں اور اچھی طرح ان کی رہنمائی کر سکیں, اس لیے رکھا کرتے تھے. تو انسان کو یہ بھی حکم ہے کہ آدمی نصیحت کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرے. پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا, اور اس کے بعد والی آیت میں فوراً کریں کہ میں انسانوں سے یا جناتوں سے نہ روزی کا طلبگار ہوں, نہ میں ان سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں. اگر ان آیتوں کو جوڑا جائے تو یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان عبادتوں سے دور ہوتا ہے, یا اللہ سے دور ہوتا ہے, یا حقوق ادا کرنے سے دور ہوتا ہے, تو سب سے پہلی چیز سامنے آتی ہے روزی. اس کی انسان روزی کے بارے میں فوراً ڈر جاتا ہے, حلال و حرام کی بات آئے گی تو فوراً روزی کے بارے میں ڈرتا ہے کہ شاید میں یہ طریقہ نہیں اپناؤں گا تو مجھے روزی نہیں ملے گی. سچ بات کہنے کی بات آتی ہے تو فوراً ڈرتا ہے کہ اگر سچ بات کہہ دوں تو شاید میری روزی مار کھائے گی, یا میری دوستی ٹوٹ جائے گی, یا میرا جو ہے مرتبہ گر جائے گا, یا یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ روزی انسان کے سامنے آ جاتی ہے. شیطان بھی ڈراتا ہے تو سب سے زیادہ روزی کے بارے میں ڈراتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, ان اللہ هو الرزاق, اللہ تم ایک دن کی روزی کی فکر کر رہے ہو، رزاق کو بھول کر تم کہاں روزی پاؤ گے؟ وہ اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ اس کی فرما برداری میں تم لگو گے، اس کی عبادت میں لگو گے، تو روزی تو اللہ تعالیٰ کیڑے مکوڑوں کو دیتا ہے، تو تم جیسے اشرف المخلوقات کو نہیں دے گا؟ جبکہ میں نے تم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، میرے لیے پیدا کیا، میرے مقصد کے لیے پیدا کیا، تو میں تم کو روزی نہیں دوں گا؟ تو جب انسان روزی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، تو کسی اور مخلوق کو کیا دے؟ اور وہ رزاق کیسا رزاق ہے، اس کے کیسے کیسے روزی پہنچانے کے طریقے ہیں آج کے اس جدید یافتہ آلات جو ہیں، یا انسانوں کے آج جو پہنچ ہے، اللہ نے انسانوں کو علم دیا اور انسان اس کے ذریعے سے جو چیزوں کو دریافت کر رہا ہے، تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی مخلوق کو کہاں کہاں روزی پہنچا رہے ہیں۔ سمندر کی گہرائی میں کوئی مخلوق ہے، اس کو روزی پہنچ رہی ہے، زمین کے تہوں میں کوئی مخلوق ہے، اس کو روزی پہنچ رہی ہے، پہاڑوں کی بلندی پر کوئی مخلوق ہے، اس کو روزی پہنچ رہی ہے، پہاڑوں کے بڑے بڑے چٹانوں کے اندر جو ہے مخلوق ہے، اس کو روزی پہنچ رہی ہے۔ تو اے اشرف المخلوقات انسان، میں نے تجھے ہاتھ پیر دیا، دماغ دیا، عقل دیا، سب کچھ دیا، تجھے روزی نہیں ملے گی؟ لہذا اس روزی کی ڈر کی وجہ سے تم اللہ کی عبادت سے دور نہ ہو جاؤ۔ مثال کے طور پر یہی جمعہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ کی آخری رکوع میں کہا کہ جب تم اس کی آزان سنو تو فوراً اس جمعہ کے لیے نکل جاؤ، اپنے کاروبار سب کچھ بند کر دو، اور اس کے بعد کہا واللہ خیر الرازقین۔ ایک انسان سوچے گا کہ میں دکان بند کر دوں، تجارت بند کر دوں، تو پھر میرے روزی میں کیا فرق پڑ جائیں گے، نہ معلوم کوئی کسٹمر آئے گا، واپس چلا جائے گا، بڑا ہوگا۔ انسان یہ سوچ کر اگر جمعہ میں تاخیر یا عبادت میں تاخیر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیری روزی کسی کسٹمر کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تم کو روزی دینے والا ہے۔ وہ چاہے گا تو تمہیں ایک گھنٹے کے اندر اتنی روزی دے سکتا ہے کہ تم دن بھر کے مہینوں میں بھی نہیں کما سکتے، اور اگر وہ روک دے تو سال بھر میں بھی تم حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ اسی لیے تو کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد جو بے حساب ذکر و اذکار کرتے تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جسے آپ روک دیں اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جسے آپ دینا چاہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے کہ نفع نقصان اللہ کی ذات میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس۔ لہذا وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اور یہ نصیحت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ہو کر رہے، اور اس اللہ کے ساتھ جو چیزیں بھی شریک کی جائیں، ملائی جائیں، ان سب سے پہلے دور ہو جائے، خالص عبادت ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ عبادتوں میں سب سے پہلی چیز جس کو کہا جاتا ہے وہ نیت کا ہے، یا نہیں؟ سب سے پہلے کیا سکھایا جاتا ہے کہ بھئی نماز پڑھنے سے پہلے نیت کرو۔ اب اس نیت کو ہم نے چند الفاظ میں ظاہر کر لیا کہ میں اتنے رکعت نماز پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے، کعبہ کے پیچھے، ہے نا، یہ نیتیں ہوتی ہیں۔ لیکن کیا وہ نیتیں ہمارے دل میں بھی ہوتی ہیں؟ اگر صرف الفاظ ہو تو اس کا اثر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، دل میں ہوتی ہے تو اس کا اثر میں آپ کو ایک واقعے سے بتلا رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے، امام المحدثین، سارے جو محدثین ہیں، حدیث جمع کرنے والے، اس میں سب سے بڑے امام۔ انہوں نے بخاری شریف کو اسی حدیث سے شروع کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے اس حدیث کو، حالانکہ چیپٹر کچھ اور ہے، لیکن انہوں نے شروع کیا اپنی کتاب کو اس حدیث سے۔ کون سی حدیث؟ کہ انما الاعمال بالنیات۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ چیپٹر کچھ اور تھا، کتاب وبعد الوحی ہے، لیکن آپ نے اس پوری کتاب کو شروع کی انما الاعمال بالنیات، اس حدیث سے شروع کی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کے بارے میں بہت سے واقعات ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز دیکھیے کہ جب وہ بچے تھے اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا, ماں صرف پرورش کرنے والی تھی, ماں کو بڑا افسوس ہوا کہ شوہر کا سایہ بھی سر سے چلا گیا, اکیلا بیٹا ہے, یہ بھی چھوٹا ہے اور اس سے بھی آنکھوں کی روشنی سے محروم, اب میں کروں تو کیا کروں. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو صرف ایک ہی چیز یاد آئی کہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے. اب رات میں انہوں نے مصلی بچھا دیا, پوری رات رو رو کر دعائیں کی, یہاں تک کہ اسی مصلی پر سو جاتی. صبح اٹھ کر دیکھتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بیٹے کو دونوں آنکھ کی روشنی عطا کر دیتا. یہ کون دینے والا ہے؟ آنکھوں کی روشنی بھی دینے والا وہی ہے. وہی تو خیر اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی روشنی دی کہ اپنے آخری عمر میں چاند کی روشنی میں بیٹھ کر بخاری شریف لکھا کرتے تھے. آج ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اتنی عمر میں بھی بہت سے لوگوں کو شاید اتنی روشنی میں بھی پڑھنا مشکل ہو, چاند کی روشنی میں بیٹھ کر بخاری شریف کو لکھا کرتے تھے. اتنی روشنی اللہ نے دیا, وہ بھی بڑھاپے میں. خیر اللہ تعالیٰ نے جب ماں کی دعا کو قبول کر کے اتنی بڑا دولت دے, تو ماں نے بھی اس بچے کو کس راستے میں لگایا؟ اللہ کے دین کے راستے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کیے, سب کچھ کیا, اللہ نے دماغ بھی اتنا دیا تھا, ذہن اتنا دیا تھا کہ اللہ ہو. خیر بڑے ہوئے, آپ نے حدیثوں کو جمع کیا. ایک بار بادشاہ سے کچھ ہو گئی نوک جھونک, بادشاہ نے آپ کو بخارا شہر سے نکال دیا. بخارا شہر سے باہر چلے گئے, آپ بھی کہا ٹھیک ہے چلے گئے, لیکن سارا بخارا شہر کے مسلمان حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو واپس لانے کے لیے تن گئے. بادشاہ مجبور ہوا, واپس لائے. اب جس دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ آ رہے ہیں تو سارا بخارا کے مسلمان باہر نکل کر ان کا استقبال کر رہے ہیں. بادشاہ بھی اپنے محل پہ کھڑے ہو کر بیوی کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ کیا کر رہے ہیں پبلک. تو بیوی پوچھتی ہے کہ بادشاہ آپ تو یہاں ہیں تو شہر میں کون آ رہا ہے کہ اتنا دھوم ہے؟ کہا تم کو معلوم نہیں کہ امام بخاری دوبارہ واپس آ رہے ہیں؟ تو بیوی کہتی ہے کہ آج مجھے معلوم ہوا کہ بخارا کی زمین پر آپ کی حکومت, لیکن مسلمانوں کے دلوں پر امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت. صرف یہی نہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے کے بعد جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی خبر سے خوشبو آنے لگی, لوگ مٹیاں سب اٹھا کر لے جانے لگے, اور آج بھی آتی ہے, آج تک بھی خوشبو آتی ہے ان کی خبر سے. حالانکہ اس کو بند کر دیا گیا تاکہ لوگ پوری مٹی نہ اٹھا کے لے جائیں, بند کیا گیا تب بھی آج بھی یہ کون سی چیز, انما الاعمال بالنیات, کہ انہوں نے جو کام کیا تھا تو اس کا صلہ دنیا میں یہ ملا کہ بخاری شریف ساری دنیا کی حدیث کی کتابوں میں نمبر ون, امام المحدثین, اور قیامت تک بھی ان کے لیے اتنا بڑا یہ کہ آج بھی ان کے قبر سے خوشبو آتی ہے. ابھی بھی جو لوگ جاتے ہیں وہاں کے امام اور مسجد جو ہوتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں خوشبو ڈالا جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہاں آنے سے پہلے خوشبو ڈال دیا جاتا ہو اور کہیں, نہیں, کوئی چیز نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ خود ان کی, یہ کون سی چیز, انما الاعمال بالنیات, کہ کوئی بھی چیز سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جو کہے گے, وہ صرف یہ نہیں کہ نماز روزی ہی کی نیت الفاظ کے ہوں, بلکہ کوئی بھی کام آدمی کرتا ہے, یہاں تک کہ یہ خطبے, یہ نمازیں, یہ ذکر و اذکار, یہ نیکی کے کام, یا کوئی بھی کریں, اس کی یہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس ایسا قبول ہوتا ہے کہ رہتی دنیا تک وہ ایک مثال بن جاتی. اب بات آئی وہی روزی کی کہ آپ دیکھیں گے ہر جگہ روزی آئے گا, تو اللہ تبارک و تعالی صاف کر رہے ہیں کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, کہ بڑی مضبوط طاقت والا اور روزی دینے والا سب کچھ وہ ہے. آج ہم لوگ ہر چیز میں سب سے پہلے اللہ کو بھولتے ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر جگہ ناکام ہوتے ہیں. صرف روزی کو ہی لیجئے کہ ہم رزق کی تلاش میں رزاق کو بھول جاتے ہیں, ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصول کو چھوڑ کر دیکھتے ہیں کہ ماحول میں لوگ کیسے روزی حاصل کر رہے ہیں, لوگ کیسے کما رہے ہیں, لوگ کیسے لین دین کر رہے ہیں. نہیں, اللہ جو ہم کو پیدا کیا وہ روزی کے طریقے بھی بتلایا ہے, وہ روزی کے راستے بھی بتلایا ہے, وہ سب کچھ بتلا دیا ہے. ایسا نہیں کہ ہم کو پیدا کر کے ایسا ہی بھوکا چھوڑ دینے کے لیے کہا, نہیں, بلکہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے اس نے دنیا بنایا, زمین بنائی, سب کچھ بنایا اور سارے درخت پودے سب کچھ لگایا, بلکہ ہم اپنے گناہوں سے روزی میں کمی کر لیتے ہیں. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جس وقت زمین بنائی گئی زمین کا کوئی حصہ نہیں تھا کہ کوئی ایسا درخت نکلتا ہو جس میں کانٹے ہو, سب پھلدار درخت آتے تھے, کوئی حصہ نہیں تھا جہاں پانی کڑوا ہو. یہ سب انسانوں نے بعد میں جب گناہ کیے تو اس گناہ کے اثرات سے یہ ساری چیزیں ہوئی. انسان اپنے گناہوں سے یہ سب کرتا ہے, اور یہ کب کرتا ہے؟ روزی کے ڈر سے یہ سب کرتا ہے. روزی کے لیے بھی بڑے بڑے گناہ انسان کرتا ہے. کاش اگر گناہوں سے بچ کے نیکیاں کرتا تو اللہ خود بخود روزی دیتا, کیونکہ اپنی عبادت کے بات کر رہے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ میری عبادت تم کر رہے ہو تو تاکہ میں تمہارا محتاج ہوں. نہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں, ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور ہر چیز میں ہم محتاج ہیں. ہم یہ عبادت بھی کر رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم محتاج ہیں. ہماری عبادت سے اس کی بڑائی, اس کی کبریائی, اس کی یہ میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں. حج جیسی عبادت جو لاکھوں انسان آ کے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جب اس کا ذکر کیے تو کہا کہ واللہ غنی عن العالمین. اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی حج کو نہ آئے تب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو لہذا ہم محتاج ہیں, اس لیے ہم عبادت کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم کو پیدا ہی کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اس لیے دور ہو رہے ہیں کہ ہماری روزیوں میں آ رہی, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں تم سے کسی روزی کا محتاج نہیں, تمہارے کسی کھانے پینے کا میں محتاج نہیں. یہ سب انسان کی ضرورتیں ہیں, انسان کو ملے گی, اور ملے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری. تو یہ ساری باتوں کو اگر جوڑیں گے تو ایک ہی چیز کہ انسان کو ہمیشہ نصیحت, اور نصیحت میں سب سے پہلی چیز اللہ سے جڑے گا, اللہ کی عبادت, اس کی فرما برداری, شرک سے بیزاری, توحید پر قائم, سنت کی پابندی, خرافات و بدعات سے دور رہنا, اللہ کے حقوق کی, خواہ وہ اللہ کا حق ہو یا انسانوں کا حق ہو, ان کا پاس و لحاظ رکھنا. لیکن اس میں سب سے پہلی چیز ایمان آئے گی. ایمان اگر ہے تب بھی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے, ایمان نہیں ہے دنیا میں بہت کامیاب ہوں گے آخرت میں کچھ بھی نہیں. لہذا سب سے پہلے ایمان مضبوط ہونی چاہیے. اسی لیے انبیاء کرام اپنے اولادوں کو سب سے پہلی جو فکر کیے ہیں وہ یہی کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یا حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت کی تو وہ یہی کہ تم میرے بعد, یعنی تم کو سب سے پہلے جس چیز سے بچنا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہر مسلمان مرد اور سب کو بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کا سچا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امتی پسند کرتے ہیں ویسا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے, ہم سب کی روزیوں کا مالک وہ ہے. اے اللہ, جو روزیوں کے لیے پریشان ہے ان کی روزیوں میں خیر و برکت عطا فرما, اور جن لوگوں نے درخواست کی دعا کی ان کی تجارتوں کے لیے, ان کے کاروبار کے لیے, اللہ تعالیٰ ہر مومن اور مسلم کی زندگی کے میں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے, ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے, ہر مسلمان کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے, ایمان کی حفاظت فرمائے, عمل صالحات کی توفیق عطا فرمائے, نیتوں میں خلوص عطا فرمائے, للہیت عطا فرمائے. اے اللہ, ہم جو کچھ بھی کریں اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اے اللہ, اگر ہم عبادت کریں اور آپ قبول نہ کریں تو پھر کوئی قبول کرنے والا نہیں مولا. اس لیے ہم سب کی چھوٹی موٹی جو بھی عبادتیں ہیں, خاص میں شیطان آڑے آئے, نفس آڑے آئے, لیکن اے اللہ, اس سب سے بچا کر آپ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اے اللہ, ہماری نیکیوں کو ضائع نہ فرمائے. اے اللہ, ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے, سب پر رحم فرمائیے, کرم فرمائیے. اے اللہ, ہر مسلمان کو اپنا سچا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے. اے اللہ دنیا میں سب جگہ مسلمان گرچہ کہ وہ جتنا بھی ہو سکے آپ کو ضرور یاد کرتے ہیں. اے اللہ اگر آپ کی آزمائش ہے تو ہم مسلمان اتنے کمزور ہیں کہ آپ کی آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتے, اور اگر آپ آزمانا چاہتے ہیں تو اے اللہ ہمیں اندر اتنا صبر دیجئے کہ ہم اس کے اوپر صبر کر سکیں. اے اللہ ہر مسلمان کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے, بیمار ہوں تو انہیں کامل صحت عطا فرمائے. اے اللہ ایک خاص دعا کی درخواست کی گئی کہ کم عمر لڑکا 17-18 سال کا ایک مہینے سے بیمار ہے, ساری دوائیں بیکار ہو رہی ہیں, لیکن مولا مجھے یقین ہے کہ شفا آپ کے ہاتھ میں ہے, دوا یہ سب چیزیں ذرائع ہیں, شفا آپ کے ہاتھ میں. اے اللہ اس بچے کو شفا عطا فرمائے, اسے صحت و سلامتی عطا فرمائے, ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے ہم پریشانی سے محفوظ فرمائے. اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں کامل صحت عطا فرمائے. اے اللہ نئی نئی بیماریاں آتی ہیں, نئی نئی چیزیں آتی ہیں, اے اللہ ہر مہلک بیماری سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے, ہر انسان کی بھی حفاظت فرمائے. اے اللہ جو انسان تیرے سے دور ہیں ابھی تجھ کو اپنا رب تسلیم کرنے سے دور ہیں, اے اللہ ان کے دلوں میں بھی اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو انہیں ہدایت نصیب فرمائے. اے اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے, کیونکہ آپ نے تو سب کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا لیکن اے اللہ آپ کا پیغام ان تک نہیں پہنچا ہے. اے اللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنائیے کہ آپ کا پیغام ان تک پہنچ جائے اور وہ بھی آپ کے بندوں میں شامل ہو جائیں. اے اللہ آپ کے نیک بندوں میں داخل ہو جائیں. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم.